बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 163-164 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جو عالمی خبروں، رپورٹ اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام ایرانی مشاہیر پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام آئین صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا، اور انداز جہاں ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلشن نقوی عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہے۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ کانگریس پارٹی کی قومی جنرل سیکرٹری پریانکا گاندھی نے پارلیمنٹ کا سرمایہ اجلاس نہ بلائے جانے کو قابل اعتراض قرار دیا ہے۔ پاکستان میں ایک دن میں کرونا کے 7000 سے زائد مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ اور اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ شام میں امریکی فوجیوں کی موجودگی غیر قانونی ہے، اس ملک سے امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں کے فوری انخلاء کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ کانگریس پارٹی کی قومی جنرل سیکرٹری پریانکا گاندھی نے پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس نہ بلائے جانے کو قابل اعتراض قرار دیا ہے۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کی قومی جنرل سیکرٹری پریانکا گاندھی نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس اس لیے نہیں بلا رہی ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا تو وہاں کسانوں کا مسئلہ اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت پارلیمنٹ کا اجلاس بھی اپنے سرمایہ دار دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بلاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی حکومت نے کورونا کے پھیلاؤ میں شدت کے باوجود پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس بلایا اور سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تین زرعی قوانین پاس کروائے۔ پریانکا گاندھی نے کہا کہ کسانوں نے تینوں نئے زرعی قوانین کو مسترد کر دیا ہے اور اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، تو اب حکومت پارلیمنٹ کا سرمایہ اجلاس نہیں بلا رہی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تو وہاں حزب اختلاف کسانوں کا مسئلہ اٹھائے گی۔ ہندوستان میں کسانوں کی تحریک اور دہلی کے اطراف میں ان کے دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کے ساتھ آل انڈیا کسان سنگھرش کوآرڈینیشن کمیٹی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر ملک کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ دہلی کی سرحدوں پر مختلف ریاستوں کے کسانوں نے سردی میں شدت کے باوجود اپنا احتجاجی دھرنا جاری رکھا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق غازی پور، ٹیکری اور سندھ سرحد پر پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، اتراکھنڈ اور دیگر ریاستوں کے کاشتکاروں نے دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک تینوں کسان مخالف قوانین منسوخ نہیں کیے جائیں گے ان کا احتجاجی دھرنا جاری رہے گا۔ قابل ذکر ہے کہ دہلی کی سرحدوں پر ہندوستان کے کاشتکاروں نے احتجاجی دھرنا ایسی حالت میں جاری رکھا ہے کہ اب تک سردی لگ جانے سے دھرنے پر بیٹھے کئی کاشتکاروں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اس دوران ہندوستانی سپریم کورٹ نے کسانوں کے دھرنے کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کے بعد مشورہ دیا ہے کہ یہ مسئلہ حکومت اور کسانوں کی مشترکہ کمیٹی بنا کے حل کیا جائے۔ آل انڈیا کسان سنگھرش کوآرڈینیشن کمیٹی نے عدالت عثمہ کے اس مشورے پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ اس کمیٹی کا فائدہ کسانوں کو متنازع قوانین کی منسوخی کے بعد ہی حاصل ہوگا۔ اس کمیٹی نے اسی کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ یہ تحریک تینوں قابل اعتراض زرعی قوانین اور بجلی قانون 2020 کی منسوخی تک جاری رہے گی۔ ہندوستانی کاشتکاروں کی اس تنظیم نے اسی کے ساتھ ملک کے وزیراعظم نریندر مودی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسانوں کو اپوزیشن کے ذریعے سے گمراہ کیے جانے کا پرانا راگ الاپ رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود پورے ملک کو گمراہ کر رہے ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال کی رہائش گاہ کے باہر بھارتی جنتا پارٹی سے تعلق رکھنے والے تین میئروں کی بھوک ہڑتال جاری ہے۔ قابل ذکر ہے کہ شمالی دہلی کے میئر جے پرکاش، جنوبی دہلی کی میئر انامیکا متھلیش اور مشرقی دہلی کے میئر نرمل جین 7 دسمبر سے دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال کی رہائش گاہ کے باہر بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تینوں میئر دہلی حکومت سے میونسپل کارپوریشن کو 13,000 کروڑ روپے کے بقایا جات کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ کیجریوال حکومت بقایا جات ادا نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے میونسپل کارپوریشنوں کی مالی حالت خراب ہے۔ مذکورہ تینوں میئروں کا تعلق بھارتیہ جنتا پارٹی سے ہے۔ بعض تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال کے گھر کے باہر بھارتیہ جنتا پارٹی سے تعلق رکھنے والے میئروں کے دھرنے اور بھوک ہڑتال کا اصل مقصد دہلی کی سرحد پر کسانوں کے دھرنے سے توجہ ہٹانا ہے۔ اور سامعین، ہندوستان کی سپریم کورٹ نے کسانوں کے احتجاج کے حق کو تسلیم کر لیا ہے۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد قاسمی۔
ہندوستان کی سپریم کورٹ نے کسانوں کے احتجاج کے حق کو تسلیم کر لیا ہے۔ متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی جاری تحریک کو لے کر داخل کی گئی عرضیوں کی سماعت کے دوران عدالت عظمیٰ نے کہا کہ وہ کسانوں کے احتجاج کے حق کو تسلیم کرتی ہے اور وہ کسانوں کے رائٹ ٹو پروٹیسٹ کے حق میں کمی نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس آف انڈیا ایس اے بوبڈے نے کہا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کسان اپنا پرامن احتجاج بھی جاری رکھیں اور لوگوں کے حقوق کی خلاف ورزی بھی نہ ہو۔ عدالت نے کہا کہ کسانوں کو احتجاج کا حق حاصل ہے، لیکن اس سے راستے بند نہیں ہونے چاہیے۔ مرکزی حکومت کی طرف سے پیش ہونے والی وکیل سالوے نے کہا کہ احتجاج کرنے والے کسانوں نے دہلی آنے والے راستوں کو بند کر دیا ہے، جس کے سبب دودھ، پھل اور سبزیوں کی قیمتیں بڑھنے سے عام لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا ہے۔ سالوے نے کہا کہ آپ شہر کو بندی بنا کر اپنے مطالبات نہیں منوا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو احتجاج کرنے کا بنیادی حق حاصل ہے، لیکن یہ دوسرے بنیادی حقوق کے ساتھ متوازن ہونے چاہیے۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ احتجاج کا ایک مقصد ہوتا ہے جسے تشدد کے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ کسانوں نے پہم کہا ہے کہ ان کا احتجاج پرامن ہے، جو اپنے مقصد کے حصول تک جاری رہے گا۔ واضح رہے کہ کسانوں اور حکومت کے درمیان جاری تعطل کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ ایک اعلی کمیٹی تشکیل دینے والی ہے، جس میں حکومت اور کسانوں کے نمائندوں کے علاوہ کچھ دوسرے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ اس کمیٹی کے فیصلے کو سبھی کو ماننا ہوگا۔ ادھر متنازع زرعی قوانین کو واپس لیے جانے کے مطالبے کو لے کر دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کے دھرنے آج 22ویں دن بھی جاری رہے. اطلاع کے مطابق سخت سردی کے سبب دہلی ہریانہ سرحد پر 37 سالہ ایک کسان کی موت ہو گئی ہے. کسانوں کا دعویٰ ہے کہ زرعی قوانین کے خلاف جب سے ان کی تحریک شروع ہوئی ہے اب تک احتجاج کرنے والے 20 کسانوں کی موت ہو چکی ہے. شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی.
اور اب مزید خبریں. ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں میں کمی اور شفایاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے. ہندوستان کی وزارت صحت نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 24,010 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد ملک میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 99,56,000 ہو گئی. اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 33,291 کورونا کے مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جس کے بعد ہندوستان میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 94,89,000 ہو گئی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کورونا سے مزید 355 افراد لقمہ اجل بن گئے، جس کے بعد اس موذی وبا سے مرنے والوں کی تعداد 144,451 ہو گئی ہے. ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 322,000 بتائی گئی ہے. ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق اس ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 3.24%، اموات کی شرح 1.45% اور شفایابی کی شرح 95.31% ہے. پاکستان میں ایک دن میں کورونا کے 7,000 سے زائد مریض شفایاب ہوئے ہیں. پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 7,983 کورونا کے مریض شفایاب ہوئے ہیں، جس کے بعد ملک میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 396,591 ہو گئی ہے. پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 2,545 نئے مریضوں اور 71 اموات کا اندراج کیا گیا. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 448,522 ہو گئی ہے، جن میں سے 9,080 افراد موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں اور 396,591 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں. پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 42,851 ہے، جن میں سے 2,505 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مارک میلی نے افغانستان کے صدر سے ملاقات میں اس ملک میں بیرونی فوجیوں کی موجودگی برقرار رکھنے پر زور دیا ہے. امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مارک میلی نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان فوجیوں کی ٹریننگ کے لیے اس ملک میں امریکی فوجیوں کی موجودگی سے طالبان کے حملوں کو روکنے میں بھی مدد ملے گی. مارک میلی نے افغانستان کی رائے عامہ کو دھوکہ دینے کے لیے اس ملک میں تشدد میں کمی اور جنگ کے خاتمے کا بھی مطالبہ کیا. امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ نے پیشگی اطلاع کے بغیر ایسے عالم میں افغانستان کا دورہ کیا ہے کہ چند روز قبل اس ملک میں امریکی فوج کے کمانڈر نے اس ملک سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کا فرمان جاری کیا تھا. اسکاٹ میلر نے کہا تھا کہ افغانستان میں صرف 2,500 امریکی فوجی ہی باقی رہ جائیں گے. امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مارک میلی نے ایسی حالت میں یہ جھوٹا اور اشتعال انگیز بیان دیا ہے کہ افغانستان میں 20 برسوں سے امریکی فوجیوں کی ناکام موجودگی کے باوجود اس ملک میں بدامنی، جنگ، تشدد، عدم استحکام، قتل و غارت گری، اسمگلنگ اور دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے. قطر میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ہونے والے نام نہاد امن منصوبے کی ایک شق افغانستان سے دہشت گرد امریکی فوجیوں کے باہر نکلنے سے متعلق ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ شام میں امریکی فوجیوں کی موجودگی غیر قانونی ہے اس ملک سے امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں کے فوری انخلاء کا مطالبہ کیا ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جو شام کے حوالے سے منعقد ہوا، شام میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کو غیر قانونی اور خفیہ مقاصد کے لیے قرار دیتے ہوئے کہا کہ شام میں موجود تمام غیر ملکی فورسز کو جو غیر قانونی طریقے سے تعینات ہیں فوری طور پر نکل جانا چاہیے۔ مجید تخت روانچی نے کہا کہ سب کو شام کی عرضی سالمیت، خود مختاری اور آزادی کا احترام کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ ایران شام کے بحران کو سیاسی طریقے سے حل کرنے پر تاکید کرتا ہے۔ واضح ہے کہ شام کا بحران 2011 میں امریکہ، سعودی عرب اور ان کے اتحادیوں کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے حملے اور جارحیت سے شروع ہوا، جس کا مقصد علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کے لیے حالات کو سازگار بنانا رہا ہے۔ امریکہ کے باوردی دہشت گرد دیگر دہشت گرد ٹولوں سے جنگ کے بہانے غیر قانونی طور پر شام کے بعض علاقوں پر قابض ہیں۔ شام کے حکام نے بارہا زور دے کر کہا ہے کہ شام میں امریکی اقدامات غاصبانہ قبضے کے مترادف ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ نائجیریا کی تحریک اسلامی کے سربراہ کے وکیل نے بدھ کو اعلان کیا کہ سعودی عرب نے آیت اللہ ابراہیم زکزکی کو قتل کرنے کے لیے نائجیریا کے حکام کو لاکھوں ڈالر دیے ہیں۔ نائجیریا کی تحریک اسلامی کے سربراہ کے وکیل اسحاق آدم اسحاق نے کہا کہ امریکہ، صہیونی حکومت اور آل سعود کی جانب سے نائجیریا کے صدر محمد بوہاری کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسحاق آدم اسحاق نے زور دے کر کہا کہ آیت اللہ زکزکی کی صحت بہت خراب ہے اور اس کے بارے میں کسی کو کوئی نئی خبر نہیں ہے، کیونکہ وہ 2015 سے کسی نامعلوم مقام پر رکھے گئے ہیں۔ نائجیریا کے فوجیوں نے 13 دسمبر 2015 میں شہر زاریہ کی امام بارگاہ پر حملہ کر کے آیت اللہ ابراہیم زکزکی اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن نقوی، اور اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایٹمی معاہدے کے تمام اخراجات اور دیگر ملکوں کے غیر قانونی رویوں کے نقصانات یا خمیازہ نہیں بھگتے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ سید عباس سراخچی نے ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے 17ویں اجلاس سے جو آن لائن تشکیل پایا، خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی ممالک صرف ایران سے اس بات کے خواہاں ہوتے ہیں کہ وہ تمام مسائل میں، خواہ وہ امریکہ کا غیر قانونی اور دشمنانہ اقدام ہو یا امریکی پابندیاں ہوں، اور یا پھر وہ نطنز میں انجام دیا جانے والا تخریبی اقدام ہو، اور یا ایران کے جوہری سائنسداں کا قتل ہو، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اب ہر چیز کو برداشت نہیں کرے گا اور سب کو ایٹمی معاہدے کے تحفظ میں ہونے والے اخراجات و نقصانات کو برداشت کرنا ہوگا۔ سید عباس عراقچی نے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کی قیاس آرائیوں کے بارے میں بھی کہا کہ ایران نے ہمیشہ اپنے موقف کا کھل کر اظہار کیا ہے، اور وہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے بعد ایٹمی معاہدے سے متعلق اپنے تمام وعدوں پر عمل کرنے اور ایٹمی معاہدے کی شرک نمبر 26 اور 36 کے تحت اپنے رضاکارانہ وعدوں اور جنوری 2017 کی صورتحال کی طرف واپس لوٹنے کے لیے آمادہ ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ 3 یورپی ملکوں کی حکومتوں کو، جو خود کو جمہوریت اور اس کے ضوابط کا پابند سمجھتی ہیں، ایران سے اس بات کی توقع نہیں رکھنا چاہیے کہ ایران جمہوریت کے اصول اور اپنی پارلیمنٹ کے وضع کردہ قانون پر عمل نہیں کرے گا۔ ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے 17ویں اجلاس کے اختتام پر اعلان کیا گیا ہے کہ ایٹمی معاہدے کے رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ کا غیر سرکاری آن لائن اجلاس 21 دسمبر کو منعقد ہوگا۔ ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے کوآرڈینیٹر ہلکا اشمد نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے 17ویں اجلاس کے شرکا نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ ایٹمی معاہدے کے رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ کا غیر سرکاری اجلاس آن لائن طریقے سے منعقد کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کا 17ویں اجلاس آن لائن اجلاس بدھ کے روز منعقد ہوا، جس میں روس، چین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نیز ایران کے نائب وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں ان تمام ملکوں کے نمائندوں نے ایٹمی معاہدے کے تحفظ اور اس معاہدے پر عمل درآمد کے یقینی طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام 27 آذر 2 جمادی الاول اور 17 دسمبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دو جمادی الاول سن 413 ہجری قمری کو معروف ادیب اور کاتب ابو الحسن علی بن ہلال بغدادی کا انتقال ہوا۔ وہ ابن بواب کے نام سے معروف تھے اور ایک زبردست خطاط تھے۔ انہوں نے ابن مقلا کے خوش نویسی کے اصولوں میں تبدیلی کر کے خوش نویسی کے نئے اصول وضع کیے۔ اس ممتاز اور معروف کاتب کی جملہ تخلیقات میں قرآن مجید کا نفیس اور خوبصورت نسخہ خاص طور سے قابل ذکر ہے، جو برطانیہ میں محفوظ ہے۔ سترہ دسمبر سن 1830 عیسوی کو براعظم امریکہ کے لاطینیوں کی آزادی کے مظہر اور قومی ہیرو سائمن بولیور کا 47 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ مسلحانہ جد و جہد کے ذریعے وسطی اور جنوبی امریکہ کے بہت سے علاقوں کو آزاد کرانے میں کامیاب ہوئے، اور ان کے نام پر ایک ملک کا نام بولیویا رکھا گیا۔ سائمن بولیور وینیزویلا کے شہر کاراکاس میں پیدا ہوئے تھے اور کولمبیا میں ان کا انتقال ہوا۔ سترہ دسمبر سن 1853 عیسوی کو فرانس کے محقق اور طبیب ایمیل رو پیدا ہوئے۔ انہوں نے لوئی پاسچر کی تحقیقات اور تجربات کو جاری رکھا اور خناق جیسی بعض متعدی بیماریوں کے ٹیکے بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ ایمیل رو کا 1933 میں 80 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ دو جمادی الاول سن 1325 ہجری قمری کو معروف عالم دین مرزا یحییٰ بید آبادی اصفہانی نے وفات پائی۔ مرزا یحییٰ سن 1250 ہجری قمری میں اصفہان میں واقع علاقے بید آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے علوم و معارف دینی حاصل کیے اور ایک عرصے تک معروف اور جید عالم دین شیخ مرتضی انصاری سے کسب فیض کیا۔ تدریس کے ساتھ ساتھ مرزا یحییٰ بید آبادی اصفہانی نے متعدد کتابیں بھی لکھی ہیں، جن میں تفضیل الائمہ علی الملائکہ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ سترہ دسمبر سن 1971 عیسوی کو مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان کے الگ ہونے اور وہاں بنگلہ دیش کی تشکیل کے اعلان کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والی تیسری جنگ ختم ہوئی۔ بنگالیوں کو، جن کی آبادی مشرقی پاکستان یا موجودہ بنگلہ دیش میں 97% سے زیادہ ہے، پاکستان کے قیام کے وقت سے ہی مغربی پاکستان میں اقتدار کا مرکز ہونے اور قومی اور لسانی امتیازی رویے پر اعتراض تھا۔ اسی بنا پر 1953 میں مشرقی پاکستان کی کچھ پارٹیوں نے متحدہ محاذ بنا لیا اور 1970 میں بنگالیوں نے مشرقی پاکستان کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ بنگالی حریت پسندوں کو ہندوستان کی مدد حاصل تھی۔ بالآخر پاکستانی فوج، بنگلہ دیش لیبریشن فرنٹ اور ہندوستان کی مشترکہ فوج کے درمیان جنگ ہوئی، جس کے بعد بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا۔ ستائیس آذر سن 1358 ہجری شمسی کو ایرانی عالم دین اور عظیم مجاہد ڈاکٹر محمد مفتح کو عالمی سامراج کے ایجنٹوں نے شہید کر دیا۔ وہ سن 1307 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے تھے۔ قم کے اعلیٰ دینی مرکز میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ تہران یونیورسٹی میں بھی فلسفے کی تعلیم میں مشغول رہے اور فلسفے میں ڈاکٹریٹ کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر محمد مفتح تہران یونیورسٹی میں درس و تدریس میں مشغول ہو گئے اور تدریس کے ساتھ ساتھ ظالم شاہی حکومت کے خلاف بھی جد و جہد جاری رکھی۔ ڈاکٹر شہید مفتح نے انقلاب اسلامی کی تحریک میں شاہ کے خلاف جہاد میں بھرپور حصہ لیا اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد تہران یونیورسٹی کے شعبہ دینیات کے صدر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ شہید مفتح کا شمار یونیورسٹیوں اور اعلیٰ دینی مدرسوں کے درمیان رابطے کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے 27 آذر کو ایران میں یونیورسٹیوں اور دینی مدرسوں کی یکجہتی کا دن قرار دیا گیا ہے۔ سترہ دسمبر سن 2015 عیسوی کو پاکستان کے معروف اداکار کمال احمد رضوی طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے۔ وہ یکم مئی سن 1930 کو ہندوستان کی ریاست بہار کے شہر گیا میں پیدا ہوئے تھے اور 1949 میں ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے۔ انہیں پاکستان میں اسٹیج کے بانیوں میں تصور کیا جاتا ہے۔ کمال احمد رضوی نے 1958 میں لاہور ٹیلی ویژن کے قیام کے بعد پہلی بار ٹی وی سیریل الف نون شروع کیا، جس میں انہوں نے الن کا کردار نبھایا۔ ہلکے پھلکے انداز میں معاشرتی مسائل کی نشاندہی کرتا الف نون اپنی نوعیت کا ایک مثالی پروگرام ثابت ہوا۔ کمال احمد رضوی نے دیگر بے شمار ڈراموں میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا خوب منوایا۔ انہوں نے کئی ریڈیو اور ٹی وی ڈرامے بھی تحریر کیے۔ مشہور ڈائجسٹ تہذیب، آئینہ اور شمع، نیز بچوں کے رسالے، تعلیم و تربیت کی مجلس ادارت سے بھی کمال احمد رضوی وابستہ رہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سایہ ہے زلف گراگیر کرو، سایہ زلف گراگیر کرو، میری تقدیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو۔ دل کے ویران کو روشن کر دو, اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو, اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو. کب تلک مجھ سے حجاب جمال اور واضح ذرا تسبیح کرو, ذرا تسبیح کرو. رخ سے ایک بار اٹھا دو مصحف نور کی تفسیر کرو.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام ایرانی مشاہیر.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے. سامعین پروگرام ایرانی مشاہیر کی ایک اور کڑی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں ہم ایران کی ایک اور مایناز شخصیت غزالی مشدی کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین محظوظ ہوں گے. سامعین غزالی مشدی دسویں ہجری قمری کے گراقد شعرا میں سے ایک ہیں. وہ ان 700 شاعروں میں سے ایک ہیں جو صفوی عہد میں شاعری کے شعبے کی غیر صحت بخش صورتحال کی وجہ سے ہندوستان جانے والے قافلے میں شامل ہو گئے تھے, اور عمر کے آخری حصے تک اسی ملک میں قیام پذیر رہے. فارسی ادب نے اپنے ارتقائی مراحل میں متعدد تبدیلیوں اور ادوار کا مشاہدہ کیا ہے. یہ ادوار اور زمانے شعر و ادب اور نثر کے میدان میں ایک خاص روش کے پھیلاؤ اور ان کے رواج پانے یا عظیم شاعروں یا ادیبوں کے منظر عام پر آنے پر مشتمل ہیں. انہی ادوار میں سے ایک وہ دور ہے کہ جس کا آغاز 10ویں صدی ہجری سے ہوا. یہ دور برصغیر ہندوستان میں فارسی زبان و ادب کے فروغ پانے اور اس دور میں بہت سے فارسی شعرا کی مہاجرت کے سبب بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس کارواں میں 700 افراد شامل تھے کہ جنہوں نے ہندوستان مسافرت یا مہاجرت کی تھی. ان کے درمیان شاہ طہماسب صفوی کے دربار کی مشہور شاعر غزالی مشدی کی شخصیت دوسرے شعرا سے زیادہ توجہ کا مرکز تھی. ان پر غیر متدین ہونے کی تہمت لگائے جانے کے سبب جو ایذائیں ان کو دی گئیں, اس کے سبب ان کے سامنے مہاجرت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا, اور وہ اپنے اس ناقابل واپسی سفر میں جو چیز اپنے ساتھ لے گئے وہ ان کے ذوق شاعری اور شاعرانہ صلاحیتوں کے سوا کچھ نہیں تھا. دسویں صدی کے ایک گراں قدر شاعر غزالی مشدی کے نام اور نصب کے بارے میں یادداشتوں اور کتابوں میں زیادہ معلومات موجود نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ تذکرہ ہدۃ العارفین میں ان کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ذکر ہوا ہے۔ تذکرہ ہمیشہ بہار میں بھی شاعر کا نام علی رضائی مشہدی بتایا ہے۔ اس شاعر کے سال پیدائش میں اختلاف ہے، بعض نے ان کے پیدائش کے سال کو 930 ہجری قمری ذکر کیا ہے تو بعض دیگر نے 936 ہجری قمری بتایا ہے۔ ان کی جائے پیدائش خود ان کے بقول اور اسی طرح تمام مورخین کے مطابق شہر مشہد ہے، جیسا کہ ان کے ایک شعر کا مفہوم یہ ہے: یہی دولت ہے بس کافی کہ مشہد ہے وطن میرا۔ بچپن میں انہوں نے اپنی تعلیم کا دور اپنے وطن میں ہی پائے تکمیل کو پہنچایا۔ کہا جاتا ہے کہ غزالی اپنی نوجوانی کے ابتدائی برسوں میں ہی بلکہ اس سے بھی قبل ایک شاعر کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے، اور انہوں نے کیونکہ اپنے ایک ہم از شاعر کی حجب کی تھی اس لیے انہیں اور بھی زیادہ شہرت مل گئی۔ جیسا کہ کتابوں میں ملتا ہے کہ غزالی مشدی نے اس دور میں رائج علوم و معارف اور شعری صلاحیتوں سے بہرامند ہونے کے ساتھ ہی طریقہ تو تصوف کی طرف بھی رجحان پیدا کیا۔ اس سلسلے میں تذکرہ ریاض العارفین میں ذکر ہوا ہے کہ علمی فضائل و مدارج طے کرنے کے علاوہ انہوں نے طریقہ طور عرفان و تصوف کے مراحل طے کیے اور صوفی بن گئے۔ آذر بیگدلی نے بھی تذکرہ آتش قدہ میں ان کے صوفی منش اور درویش منش ہونے کی جانب اشارہ کیا ہے۔ متعدد کتابوں میں جو تذکرے کے نام سے ہیں ایک نظر ڈالنے سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ بہت سے بزرگوں نے اپنے لیے غزالی نام کا انتخاب کیا ہے۔ ان میں سے بعض نے واضح طور پر غزال سے منسوب لفظ غزالی کو اپنے تخلص کے طور پر استعمال کیا ہے، جس کے معنی کاتنے اور بننے والے کے ہیں، اور بعض نے غزال سے منسوب غزالی کا تخلص اپنے لیے انتخاب کیا ہے، جس کے معنی ہرن یا آہو کے ہیں۔ البتہ غزالی مشدی نے دیوان آثار الشباب میں ایک قطعے میں اپنے تخلص کی وجہ کو بیان کیا ہے کہ جس سے غزال کے معنی ان کے مد نظر ہرن ہے۔ غزالی کے باقی ماندہ یادگاری اشعار کے آئینے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عقیدے کے لحاظ سے شیعہ تھے۔ غزالی کو اپنے دور کے رائج علوم سیکھنے اور ان مراحل کو طے کرنے کے بعد اپنے ذوق شاعری کے سبب شاہ تہماسب صفوی کے دربار میں ان کو رسائی مل گئی۔ ایک مدت تک شہر قزوین میں ان کی خدمت کرتے رہے، اور نقش بدی مثنوی کو بھی اسی صفوی بادشاہ کے نام سے شروع کیا۔ غزالی کو 958 ہجری قمری میں شاہ تہماسب صفوی کی جانب سے شیراز جانے کا مشن سونپا گیا تاکہ وہ وہاں جا کر خواجہ امیر کججی مہرداد کی سرزنش اور حجب کرے، کہ جس سے بادشاہ کسی سبب سے آزردہ خاطر تھا۔ اس وقت غزالی مشدی ایک 22 سالہ جوان تھے۔ سامعین، غزالی مشدی امیر بیگ کججی کی سرزنش کے لیے شیراز کا سفر کرنے کے بعد دربار میں لوٹ آئے اور کچھ وجوہات کی بنا پر ہندوستان ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ اس بارے میں بہت کم ہی کسی تذکرے میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ آخر انہوں نے ہندوستان ہجرت کا ارادہ کیوں کیا، لیکن شاہ تہماسب صفوی کی حکومت کے برسوں کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد غزالی مشدی کی ہندوستان ہجرت کی بعض وجوہات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ غزالی اور بعض دیگر شعرا اور فنکاروں کی اس دور میں ہندوستان کی جانب ہجرت کی وجوہات میں سے ایک حکومت کا تشدد آمیز رویہ تھا۔ شاہ اسماعیل اول اور اس کے بیٹے شاہ تہماسب کے دور میں صفویہ حکومت کا تشدد اپنے عروج پر تھا، اور شاہ تہماسب کے زمانے میں بعض عمرا اور خدمت گزار خیالی وجوہات کی بنا پر اس تشدد کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اس تشدد کی بھینٹ چڑھنے والوں میں شاہ اسماعیل کے آخری وزیر جلال الدین خاند میر تھے کہ جن سے بعض وجوہات کی بنا پر شاہ طہماسب رنجیدہ خاطر ہو گئے اور آخر کار شاہ کے غضب کا شکار ہو کر جلا دیے گئے۔ رکن الدین مسعودی کازونی بھی، کہ جو صفوی دور کے ایک نامور عالم اور طبیب تھے، ان بزرگوں میں سے تھے کہ جو سلطان کے غیظ و غضب کا شکار ہو گئے اور آگ میں جلا دیے گئے۔ غزالی مشہدی کے سامنے یہی خوفناک مناظر اور اسی طرح امیر بیگ کججی کے ساتھ جو طرز عمل اور رویہ اختیار کیا گیا، اس بات کا باعث بنا کہ ان کے وجود میں ایک طرح خاص وحشت پیدا ہو گئی اور ان کو یہ ڈر ہونے لگا کہ کہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ اختیار نہ کیا جائے، اس لیے انہوں نے ہندوستان ہجرت کی۔ غزالی کے ہندوستان ہجرت کرنے کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ صفوی حکومت صوفیوں کے ساتھ برسر پیکار تھی۔ اگرچہ صفویوں کی حکمرانی کا آغاز صوفیوں کے ایک گروہ کی تحریک سے ہوا، لیکن اس کے باوجود صوفیوں کے لیے عہد صفوی ایک برا اور نامساعد دور شمار کیا جاتا ہے۔ غزالی مشہدی کو بھی، کہ جو اکثر تذکرہ نویسوں کے بقول صوفی تھے، خطرات لاحق تھے، اور یہی مسئلہ شاید ان عوامل میں سے تھا کہ جس نے ایران میں غزالی کی رہائش کو ناممکن بنا دیا اور ان کو ہندوستان ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ مرحوم ڈاکٹر ذبیع اللہ صفا غزالی مشہدی کی ہندوستان ہجرت کے بارے میں ایرانی ادیب کی تاریخ نامی کتاب میں لکھتے ہیں، غزالی کے جو اپنی شاعرانہ فطرت سے دستبردار نہیں ہو سکتے تھے، بہت جلد ان پر الحاد کی تہمت لگا دی گئی اور ایران کے متعصبانہ ماحول میں بدخواہوں کے خوف سے وہ رہائش پذیر نہیں ہو سکے۔ ہندوستان کی سرزمین پر غزالی مشہدی کے قدم رکھنے کے دنوں میں اس دیار میں مغل خاندان کی حکمرانی تھی۔ تیموری بادشاہ بابر کے اس خاندان نے ہندوستان میں فارسی زبان اور ثقافت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا اور ایرانی زبان و ثقافت سے ان کو عشق تھا۔ سامعین، ظہیر الدین بابر جلال الدین میران شاہ کی نسل سے تھا، کہ جو امیر تیمور کا بیٹا تھا اور 937 ہجری قمری تک ہندوستان پر اس نے حکومت کی، اور اس کے بعد حکومت اس کے بیٹے ناصر الدین ہمایوں تک پہنچی، کہ جس نے 937 سے 963 ہجری قمری تک ہندوستان پر حکمرانی کی۔ 951 میں افغان سردار شیر خان سوری نے اسے شکست دے کر دہلی چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ہمایوں دہلی چھوڑ کر لاہور پہنچا، افغان فوج نے اسے لاہور سے بھی بھگا دیا۔ ہمایوں شکست کھا کر ملتان جا پہنچا۔ کامران مرزا نے ملتان میں قیام کے دوران اس کی خوابگاہ کو توپ سے اڑانے کی کوشش کی، مگر ہمایوں محفوظ رہا۔ بالآخر وہ سندھ کے راستے ایران پہنچا اور شاہ طہماسب صفوی نے اسے پناہ دی، اور اس نے ایران میں ایک سال رہائش کے بعد قزلباش صفوی کی مدد سے دشمنوں کے ساتھ جنگ کی اور اسی سال قندھار پر قبضہ کر لیا۔ اس زمانے سے لے کر 962 ہجری قمری تک پے در پے متعدد جنگیں مخالفین سے لڑنے کے بعد ایک بار پھر دہلی کو تسخیر کر کے مغل سلطنت حاصل کی، مگر ایک سال سے کم عرصے میں اس کا انتقال ہو گیا، جب وہ زہرہ ستارے کو دیکھنے اور نماز پڑھنے کے لیے کتاب خانے کی چھت پر گیا ہوا تھا، وہیں پر زمین پر گرا اور موت کی نیند سو گیا، اور پھر اس کے بیٹے جلال الدین اکبر کو اقتدار حاصل ہوا۔ جلال الدین اکبر کے دور حکومت کا کچھ حصہ شاہ طہماسب صفوی کے عہد حکومت کے ساتھ تھا، کہ جب صفویوں کی قلمرو میں بلبے اور فسادات ہو رہے تھے، اور یہ فسادات 996 ہجری قمری یعنی شاہ عباس اول کے برسر اقتدار آنے تک جاری رہے۔ ہندوستان کے مغلوں کی حکومت کا دور، کہ جسے ڈاکٹر صفا کے بقول اس دور کے بعض مغربی مورخوں اور ہندوستانی مصنفوں نے ہندوستانی مغلوں کا دور یا ہندوستان کے مغل اعظم کا دور کہا ہے، یہ دور فارسی ادب و ثقافت کے فروغ اور ایرانی شاعروں کی ہندوستان مہاجرت کا دور تھا۔ ان مہاجرتوں کی وجہ ایک طرف تو صفوی دربار میں افراتفری کی صورتحال اور شاعروں سے بے توجہی تھی، تو دوسری طرف ہندوستان کے مغل بادشاہوں کی ترغیب و تشویق تھی، کہ جو فارسی شعر و ادب پر خاص توجہ دیتے تھے۔ مثال کے طور پر ہمایوں نے خاص طور پر ایران میں اپنی ایک سالہ رہائش کے دوران ایرانی شعرا اور مصنفین سے یہ درخواست کی کہ وہ ہندوستان ہجرت کریں۔ سامعین، اپنی اس گفتگو کے سلسلے کو ہم اگلے پروگرام میں آگے بڑھائیں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم صرف ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخباروں کا جائزہ پیش کریں گے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں ہندوستان کے اقتصادی شہر ممبئی سے شائع ہونے والے اخبار بمبئی اردو نیوز سے، جس کی سرخیاں یہ ہیں. مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی 7 سالہ تقریب، نریندر مودی مہمان خصوصی، 22 دسمبر کو ویڈیو لنک سے شرکت. نئے پارلیمنٹ سے آ رہی ہے ہندو راشٹر کی بو. اور مسلمان، ممتا کی جاگیر نہیں، اسد الدین اویسی. اور سامعین، اسی اخبار نے مضمون لکھا ہے، عنوان ہے بڑی غلطی ہوگی کسانوں کی مانگوں کو نظر انداز کرنا. اقتباسات پیش خدمت ہیں. اتوار اور پیر کے روز کسانوں کی تحریک میں جو اضافہ ہوا وہ لمحہ فکریہ ہے. نہ صرف تینوں زرعی قوانین کی مخالفت میں بلکہ اب اس کے حق میں مطالبہ بھی بڑھنا شروع ہو گیا ہے. تب یہ بڑھتے ہوئے مسئلے کی علامت ہے. اتوار کے دن جے پور دہلی شاہراہ پر جمنگ اور راجستھان کے کسانوں کا دہلی کا سفر کرنا کوئی اچھی علامت نہیں ہے. کسان تحریک میں پنجاب سے نئے گروپس آ رہے ہیں اور دہلی کی سرحدوں پر سنگو، اچنڈی، پیاؤ مانیاری، منگیش بارڈر، ٹکری، جڑودا، دھنسا، غازی پور کی سرحدوں پر کسانوں کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ خطے کے مطابق رہنماؤں کی ذمہ داری دے کہ وہ کسانوں کو راضی کرنے کی کوشش جاری رکھے تاکہ امن دشمن عناصر کو موقع نہ ملے. مقامی سیاست کے ساتھ دشمن معاف کیجیے گا مقامی سیاست کے ساتھ ساتھ قومی سیاست کے بارے میں بھی سوچنے کا وقت آ گیا ہے. چونکہ ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی مانگوں کو پورا کرنے کے لیے سڑک کو جام کرنے کی غلط روایت ہے، لہٰذا آج کسانوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر کیے جانے والے جام کا افتتاح کیا گیا. کسی جماعت میں اخلاقی جرأت نہیں ہے، سبھی جانتے ہیں سڑک کا جام غلط ہے. لیکن سیاست خود ہی حیرت زدہ ہو جاتی ہے جب ایک بڑا گروپ جام نافذ کرتا ہے. کسانوں کا ایک اور پہلو بھی ہے جو ابھر رہا ہے اور اس بات کا اشارہ کر رہا ہے کہ تمام کسان تینوں زرعی قوانین کے مخالف نہیں ہیں. 7 دسمبر کے بعد کسانوں کی ایک اور ٹیم نے وزیر زراعت سے ملاقات کر وہ نئے زرعی قوانین کے حق میں ہے. اور سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار نے یہ سرخیاں لگائی ہیں. 31 جنوری تک وزیر اعظم نے استعفیٰ نہ دیا تو لانگ مارچ ہوگا، رانا ثنا. آئل کمپنیوں کی بدعنوانی، رحمان ملک کی وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب. اور کرونا وائرس، کراچی، لاہور، اسلام آباد خطرناک قرار. اور سامعین، اسی اخبار جنگ نے اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے حکومت اپوزیشن کا نہیں مہنگائی کا خاتمہ کرے. اخبار لکھتا ہے الفاظ بوکھلائے ہوئے بولنے والوں کا منہ تکتے رہتے ہیں، معنی در بدر ہے، بے معنی گفتگو وائرل ہو رہی ہے، بڑے چھوٹے محمل اظہاریوں میں مزے لیتے ہیں، تاریخ سے سبق سیکھنا ناگوار سمجھا جاتا ہے، اپنے تجربات، اپنے مشاہدات بھی قابل توجہ نہیں رہے، ٹیکنالوجی جدید ترین اور تیز تر ہے، ہمارے رویے قدیم ترین، رفتار سستر، نتیجتاً سماج معلق ہو گیا ہے. کمپیوٹر کی زبان میں پاکستانی معاشرہ فی الحال ہینگ ہوا ہے، اکثریت اسے اپنا مقدر خیال کر بیٹھی ہے. وزیر اعظم عمران خان کو پی ڈی ایم کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کا وینٹیلیٹر ہٹا کر انہیں 31 جنوری تک مہلت دی ہے۔ حالانکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کا ایک لمحہ بھی حکومت میں رہنا ملک کے لیے خطرناک ہے۔ یہ 48 دن یقیناً تاریخ ساز ہو سکتے ہیں پی ڈی ایم کے لیے بھی، مگر عمران خان زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پی ڈی ایم ان دنوں چھوٹی چھوٹی ریلیاں کر کے ٹیمپو برقرار رکھنا چاہے گی، لیکن تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ لاہور کے جلسے نے ملتان سے بڑھنے والا ٹیمپو توڑ دیا ہے۔ پی ڈی ایم کے ساتھ وہی ہوا ہے جو عمران خان کے ساتھ ہوا۔ عمران نے عرضی حقائق سامنے رکھے بغیر 2013 سے 2018 کے درمیان کتنے بلند باگ دعوے کیے، توقعات بڑھائیں، اب جب حقیقت سامنے آئی تو ساری توقعات پر پانی پھر گیا، لوگ اتنے ہی زیادہ مایوس ہونے لگے۔ مریم نواز نے لاہور جلسے میں متعلق جتنی امیدیں بڑھائی آر پار، عمران خان استعفیٰ دینے پر مجبور ہو جائے گا، کٹھپتلی حکومت چلی جائے گی وغیرہ۔ حکومت یا اپوزیشن دونوں کے کام نہیں کر رہی ہے، ملک میں انتشار اور افراتفری ختم کر کے دونوں کو چاہیے کہ استحکام لائیں، اور یہ ملک کی پہلی ضرورت ہے جس سے لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں گی اور ضرورتیں قاعدے سے پوری ہوں گی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام بزم دوستاں۔
بزم دوستاں، جی ہاں سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ ہاشم علی اور حسین تقوی حاضر خدمت ہیں، ہم دونوں کا سلام قبول کیجیے۔
سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور آپ کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اعلان کہ جو ہمارے ہر پروگرام کا اب حصہ بن چکا ہے، اور پروردگار متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال اس وائرس کو کہ جس نے پوری دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے، اس کا خاتمہ جلد از جلد ہو۔ اس سے نجات کا واحد راستہ احتیاط احتیاط احتیاط، سماجی فاصلہ اور ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر ہم ان تمام احتیاطی تدابیر پر اور ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق عمل کریں تو یقینی طور پر اس وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر ماسک لگائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل کریں۔ ہماری دلی تمنا ہے کہ سامعین خیر و عافیت سے رہیں، اور ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں، اور صحت و سلامتی برقرار رہے۔ جی ہاشم علی صاحب۔
جی، سامعین کی جانب سے مسلسل اس خواہش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ پروگرام بزم دوستہ میں خطوط کی تعداد کو بڑھایا جائے، اور کم خطوط پروگرام میں شامل کرنے سے اس تاثر نے بھی جنم لیا ہے کہ شاید دوستوں نے خطوط ارسال کرنے کم کر دیے ہیں۔ لیکن ہم پہلے بھی اس سلسلے میں بتا چکے ہیں کہ خطوط آنے کا سلسلہ جاری ہے، اور خطوط لکھنے والے سامعین حتمی طور پر ہفتے وار بنیادوں پر خطوط ارسال کرتے رہتے ہیں۔ پروگرام میں خطوط کی تعداد کے کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم سامعین کے خطوط کو اسی تفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں جس طرح لکھے جاتے ہیں، لیکن سامعین کی طرف سے ہی یہ تجویز دی گئی کہ خطوط کا خلاصہ پروگرام میں شامل کیا جائے، تو ہم اس سلسلے میں کوشش کرتے ہیں کہ سامعین کے خطوط کو اختصار کے ساتھ شامل پروگرام کریں۔
جی، یہاں پر ہم ایک مختصر سی وضاحت ضرور کریں گے، اور ہاشم علی صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کبھی کبھی خطوط کا جو متن ہوتا ہے وہ اتنا اچھا ہوتا ہے اور اس پر ایک سامے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے تبصرہ تحریر کرتا ہے، تو کچھ اچھا سا نہیں لگتا کہ ہم بیچ میں سے کچھ چیزوں کو حذف کر دیں اور وہ خط پورے طریقے سے نہ جائے۔ اور جب سامعین خط لکھتے ہیں تو یقینی طور پر ایسے ماحول میں کہ جب خط لکھنے کی عادت افراد میں کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، تو یہ ایک حوصلہ افزائی کا باعث بنتی ہے کہ سامعین کے خطوط جو ہیں جس طریقے سے ہمیں موصول ہوں ہم اسی طریقے سے پروگرام میں شامل کریں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ خط کے مثلا طویل ہو جانے کی وجہ سے پروگرام کا وقت جو ہے وہ کافی لگ جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ دو خطوط بھی پروگرام میں شامل کیے گئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بہرحال سامعین کی تجاویز بھی آتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ خط بڑھانے کی بھی بات کی جاتی ہے۔ تو میرا تو مشورہ سامعین سے یہی ہے کہ ایک جامع اور کامل خط جو ہے وہ ارسال کیا جائے، جس کے اندر جو ہے وہ ریڈیو تہران کے پروگراموں پر تبصرہ بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ پروگراموں کے حوالے سے رائے بھی سامعین جو ہے وہ تحریر فرمائیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ خط کو بعین ہی پروگرام میں شامل کریں اور سامعین بھی انشاءاللہ خط لکھنے میں اپنے اسی جذبے کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ بہت شکریہ کہ سامعین ریڈیو تہران کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہوئے خط، انٹرویو اور ساتھ ہی ساتھ مختصر پیغامات ارسال کر رہے ہیں۔
جی حسین تقوی صاحب، اب سامعین کے خطوط اور پیغامات کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے نصرت اقبال صاحب نے۔
جی
یہ لکھتے ہیں کہ نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں، میرے گزشتہ خط کو پروگرام میں شامل کرنے پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، نہایت ہی محبت کے ساتھ آپ نے میرے خط کا جواب دیا، سن کر بہت ہی اچھا محسوس ہوا۔ یہ خط بھی کافی تاخیر سے تحریر کر رہا ہوں، اس کی وجہ کچھ مصروفیات میں اضافہ ہے، مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے، امیر کے پاس دولت گننے کی فرصت نہیں ہے، خیر زندگی ہے گرم نرم گزر ہی جائے گی، اللہ تعالی ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے، آمین۔ یہ مزید لکھتے ہیں کہ سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں، خبروں اور تبصروں کا تو جواب ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ دینی معلومات پر مبنی پروگرام بھی اطلاعات و معلومات میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، گھر کے دیگر افراد بھی ریڈیو تہران کی نشریات سے استفادہ کرتے ہیں۔
جی جناب، نصرت اقبال صاحب ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے آپ نے یہ خوبصورت تحریر ہمارے لیے ارسال کی، اور ریڈیو تہران کی نشریات سننے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ ہمارا فرض ہے اور ہم بارہا اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ یہ خط ہمارے پاس امانت ہے، اور جب یہ خط آتا ہے تو محبت کا جواب ہم محبت سے ہی دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے اکثر سامعین کو یہ انداز بیان بہت پسند ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ خود خط اتنے محبت سے لبریز ہوتے ہیں کہ دل خود بخود مائل ہوتا ہے اور زبان سے الفاظ جو ہیں محبتوں کے نکلتے ہی چلے جاتے ہیں، اور یہ آپ کی محبت ہے کہ جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم آپ کے تحریر کیے گئے خطوط پر بھرپور طریقے سے جو ہے وہ محبت کا اظہار کریں۔ جی ہاں، آپ نے تاخیر سے ہی صحیح بہرحال خط لکھا، اور مصروفیات آپ کی بڑھ گئی ہیں، آپ نے مہنگائی کا بھی ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس مہنگائی کے دور میں غریب آدمی کے ساتھ جو پریشانیاں ہیں اس پر بھی آپ نے مختصر سی روشنی ڈالی۔ بہرحال انسان کو زندگی کے اندر کوشش کرتی رہنی چاہیے، اور امید خدا کی ذات سے رکھنی چاہیے، خداوند متعال رزق و روزی کے دروازے کھولنے والا ہے، اور ہماری طرف سے کوشش ہوگی تو اس کی طرف سے بھی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رزق حلال جو ہے وہ انسان کے کنبے کے لیے برکت کا سبب بنتا ہے۔ ہم بھی دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ تمام ہمارے سامعین جو ہیں ان کی رزق و روزی میں خداوند متعال برکت عطا فرمائے. بہرحال جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، ان کو بھی غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے اور غریبوں کے لیے بھی آسانیاں فراہم کرنی چاہیے. سب سے اہم بات جو آپ نے اس خط میں لکھی کہ خداوند متعال ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے. پروگراموں کو آپ نے پسند کیا اور ساتھ ہی ساتھ خبروں اور تبصروں کے حوالے سے آپ نے تحریر فرمایا، بہت شکریہ. اور آپ کے گھر والوں کا بھی شکریہ کہ جو ہماری نشریات پابندی کے ساتھ سنتے ہیں. ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا.
یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد سے خورشید انور صاحب نے. اس خط میں خورشید صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ایک عرصہ ہو گیا کوئی ڈاک موصول نہیں ہوئی ہے، ہم تو نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں لیکن آپ کی طرف سے بڑی بے وفائی کی جا رہی ہے. سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں، خبریں، تبصرے، افغانستان اور پاکستان، گزشتہ ہفتے کے دوران، آج کا ایران، آس پاس، گھر اور گھرانہ، ایرانی مشاہیر، ایرانی فن تعمیر، صبح امید، اسلام کی معرفت اور دیگر پروگرام معیاری اور سامعین کی توجہ حاصل کر رہے ہیں. کورونا کی وبا نے زندگی کا ڈھنگ ہی بدل کر رکھ دیا ہے. ویسے احتیاط کرنے والے احتیاط کر رہے ہیں لیکن لاپرواہی بھی بڑھتی جا رہی ہے. یہاں تعلیم کی کمی ہے اور لوگ ابھی تک سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ یہ ایک عالمی وبا ہے اور بہت ہی خطرناک ہے. اس کا واحد علاج، جیسا کہ آپ ہمیشہ تاکید کرتے ہیں، احتیاط، سماجی فاصلے کی پابندی اور ڈاکٹروں کے مشوروں پر عمل ہے. آخر میں سب سامعین دوستوں اور ریڈیو تہران کے اسٹاف کو سلام.
جی جناب خورشید انور صاحب، ایبٹ آباد خیبر پختونخوا سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، بہت شکریہ. اور جب خط شروع ہوا تو آپ کی تحریر سے تھوڑا ڈر لگنے لگا اور آپ نے ہمیں بے وفائی کا طعنہ بھی دے دیا. بہرحال ہم اکثر و بیشتر اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ وہ ایک ڈاک کا جو سلسلہ تھا وہ تقریباً کافی سالوں سے بند ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ڈاک کا سلسلہ جو ہے وہ بحال کیا جائے. اکثر و بیشتر سامعین ہمیں دوسرے ریڈیو کے ڈاک کی تصاویر کھینچ کر بھیجتے ہیں کہ مثلاً فلاں ریڈیو نے ہمارے لیے یہ بھیجا، فلاں ریڈیو نے ہمارے لیے بھیجا. حتیٰ کہ آئی آر آئی بی کی بھی بعض جو سروسز ہیں ان کی طرف سے بھی خط وغیرہ جو ہے وہ سامعین کو موصول ہوتے ہیں، لیکن بعد میں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دو خط جو ہیں وہ شاید بھیجے جاتے رہے ہیں اور وہ بھی بہت ہی مثلاً خاص موارد کے اندر جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں، اور ڈاک کا سلسلہ یہاں سے کافی عرصے سے بند ہے. بہرحال کوششیں جاری ہیں اور انشاءاللہ ہم سامعین سے کافی عرصے سے یہ وعدہ کرتے چلے آئے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد پورا بھی ہوگا کہ ڈاک کے سلسلے کو دوبارہ بحال کیا جائے. پروگراموں کا نام آپ نے لکھا، پسند کیا، بہت بہت شکریہ. کرونا کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ باتیں تحریر کیں جو حقیقت پر مبنی ہیں، اور ہم سب کو چاہیے کہ احتیاط کریں. آپ کا سلام پہنچا، طبیعت خوش ہوئی. امید ہے کہ آئندہ بھی خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا.
یہ خط ارسال کیا ہے لیاقت علی آوان صاحب کے توسط سے عبد الحی صاحب نے، پاکستان کے صوبے پنجاب سے. لکھتے ہیں کہ مجھے ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام بہت پسند ہیں، خاص طور پر یادوں کے جھروکے سن کر ماضی کی تاریخ سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، جبکہ پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشریات میں چار چاند لگا دیتی ہے. آپ کے یہاں سے بڑے معلوماتی پروگرام نشر ہوتے ہیں. میری ایک گزارش ہے، وہ یہ کہ ایران کے شہروں کے بارے میں بھی پروگرام شروع کریں جس سے ہمیں ایران کے شہروں سے متعلق آگاہی حاصل ہو. اس پروگرام میں وہاں کے لوگوں کے انٹرویو بھی ہوں جن سے معلوم ہو کہ وہاں لوگ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں. انہوں نے مزید لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کی نشریات کن کن ملکوں میں سنی جاتی ہیں. عبد الحی صاحب نے آخر میں لٹریچر بھیجے جانے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ ڈاک کے سلسلے کو جلد از جلد بحال کیا جائے۔
جی جناب عبدالحی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم الایوان لسنرز کلب کے صدر کے ممنون ہیں جناب لیاقت علی ایوان صاحب کے، کہ جن کے توسط سے یہ خط ہمیں موصول ہوا۔ اور بھائی لیاقت علی ایوان صاحب اکثر و بیشتر سامعین دوستوں کے خطوط جمع کر کے ہمارے لیے ارسال کرتے رہتے ہیں، اور یہ ان کی محبت ہیں، یہ ان کا پیار ہے ریڈیو تہران کے لیے۔ جناب عبدالحی صاحب، ریڈیو کے پروگرام سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے یادوں کے جھروکے کا ذکر کیا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا۔ بہرحال ریڈیو تہران کی نشریات دیگر ریڈیو اسٹیشنز کے مقابلے میں منفرد ہیں۔ ہماری ایک روایت ہے، اور وہ روایت اسلامی اصولوں پر استوار ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ سامعین کے لیے اچھے سے اچھے پروگرام پیش کریں۔ سماجی، اسلامی، قرآنی، سیاسی موضوعات پر ہمارے پروگرام نشر ہوتے ہیں، اور سامعین دوست انہیں پسند کرتے ہیں۔ آپ نے ایران کے شہروں کے حوالے سے پروگرام کی خواہش کو ظاہر کیا۔ میرے خیال سے گزشتہ ادوار میں ریڈیو تہران سے اس قسم کے پروگرام نشر ہوتے رہے ہیں، اور آپ کی یہ تجویز جو ہے وہ ہم یقینی طور پر اپنے پروڈیوسرز کو پیش کریں گے، اور انشاءاللہ اگر اس سلسلے میں کسی پروگرام کو شروع کرنے کا سلسلہ ہوا تو یقینی طور پر آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ آپ نے بھی لٹریچر کا ذکر کیا، تو اس کے حوالے سے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ بہرحال کوشش ہے کہ خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ ریڈیو تہران کی نشریات کن کن ملکوں میں سنی جاتی ہے؟ تو اس کے لیے آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ نشریات اردو زبان افراد جو ہے پوری دنیا میں سنتے ہیں، لیکن خاص طور پر پاکستان، ہندوستان میں مقیم اردو زبان افراد جو ہے وہ ہماری نشریات سے مستفید ہوتے ہیں۔ لیکن اگر میں یہاں ملکوں کا نام لینا شروع کروں تو شاید کافی ٹائم گزر جائے گا۔ ہم یہاں پر صرف اتنا عرض کریں کہ یورپی بعض ممالک میں بھی ہماری نشریات سنی جاتی ہے، حتیٰ امریکہ تک میں لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہماری نشریات سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ خلیج فارس کے عرب ممالک میں نشریات سنی جاتی ہے، اور وہاں سے خط و کتابت کا سلسلہ بھی رہتا ہے۔ پوری دنیا میں بہرحال یہ ہماری نشریات سنی جاتی ہے، اور اب تو اتنا عام ہو گیا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے ریڈیو کہ یہ آواز پوری دنیا میں پہنچتی ہے، اور جہاں پر بھی لوگ چاہیں ریڈیو تہران کی نشریات سن سکتے ہیں۔ خط لکھنے کا بہت بہت شکریہ، ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا۔ ہاشم علی صاحب، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔
جی ہاں سامعین، اگلے پروگرام تک حسین تقوی اور ہاشم علی کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے امریکہ کا صدارتی الیکشن نتائج اور سیاسی بحران۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
ایک ایسے وقت جب امریکہ کے حالیہ صدارتی انتخابات میں کامیاب ہونے والے ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن اپنی آئندہ کی کابینہ تشکیل دے کر وائٹ ہاؤس میں قدم رکھنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور 20 جنوری کو وہ اقتدار کی باگ ڈور سنبھال لیں گے، موجودہ صدر ٹرمپ بدستور الیکشن کو جعلی قرار دے کر نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنی پارٹی کے کارکنوں سے کہا ہے کہ وہ اس جعلی الیکشن کا مقابلہ کریں اور نتائج کو تسلیم نہ کریں، اگرچہ امریکہ کی عدالت نے بھی انتخابات میں دھاندلی سے متعلق ٹرمپ کی شکایتوں کو مسترد کر دیا ہے۔ پھر ٹرمپ نامانوں کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، انہوں نے اب امریکی عدلیہ کو نشانے پر لے لیا ہے اور ملک کے عدالتی نظام کو بھی عقل و سمجھ سے عاری قرار دے کر اس کی بھی توہین کر ڈالی ہے۔ الیکٹورل کالجز کی ہونے والی ووٹنگ میں امریکہ کے موجودہ صدر ٹرمپ کے حریف جو بائیڈن نے 306 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے، جبکہ ٹرمپ کو کل 232 ووٹ ہی مل سکے۔ امریکہ کی 50 ریاستوں اور کولمبیا میں باضابطہ طور پر صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوئی، جس میں وہی نتیجہ برآمد ہوا جو اس سے قبل امریکی ذرائع ابلاغ اعلان کر چکے تھے۔ 14 دسمبر کو ہونے والی الیکٹورل کالجز کی باضابطہ ووٹنگ انتخابات میں کامیابی کے لیے ٹرمپ کی آخری امید تصور کی جا رہی تھی اور وہ بھی خاک میں مل گئی۔ امریکہ میں عہدہ صدارت تک پہنچنے کے لیے کسی بھی صدارتی امیدوار کو کم از کم 270 الیکٹورل ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ الیکٹورل کالجز کی ووٹنگ کا آغاز 14 دسمبر کو امریکہ کے مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے ریاست ورمونٹ سے ہوا۔ اس درمیان الیکٹورل کالجز کی باضابطہ ووٹنگ کے کچھ ہی دیر بعد امریکی صدر ٹرمپ نے اٹارنی جنرل ولیم بار کے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ خیال رہے کہ ولیم بار نے حال ہی میں یہ کہا تھا کہ انتخابات میں دھاندلی پر مبنی صدر ٹرمپ کی جانب سے کیے جانے والے دعووں کی تائید میں انہیں کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ان کے اس بیان سے ٹرمپ خاصے چراغ پا ہو گئے تھے۔ ٹرمپ کی انہی غیر ذمہ دارانہ اور احمقانہ حرکتوں کے پیش نظر امریکہ کی قومی سلامتی کے امور کے سابق مشیر اور ماضی میں ان کی ٹیم کا حصہ رہنے والے ایک اور شدت پسند ریپبلکن لیڈر جان بولٹن بھی اب ٹرمپ کو ہدف تنقید بنانے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں، اور انہوں نے تو اب یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ٹرمپ بہت جلد سیاسی میدان سے غائب ہو جائیں گے اور سیاست میں ان کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ امریکی صدر ٹرمپ کے حامیوں کے لیے سیاسی حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور ٹرمپ کی حکومت 20 جنوری کو ختم ہو جائے گی اور اس طرح ٹرمپ کی سیاسی زندگی کا بھی اختتام ہو جائے گا۔
جناظرین، چلتے ہیں اس وقت ہندوستان، جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ہندوستان کے سینئر اور سرکردہ طرز نگار اور اسٹریٹجک امور کے ماہر جناب ڈاکٹر ارشد خان صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم السلام۔
ارشد خان صاحب، امریکہ میں الیکشن 3 نومبر کو ہو چکے ہیں لیکن تنازعات تھامنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ 20 جنوری میں زیادہ دن نہیں بچا لیکن پھر بھی ٹرمپ نہ مانو کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، تو کیا جیسا کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم اقتدار کسی بھی قیمت پر اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، ویسے ہی ہوگا؟ جنگ و خونریزی کا بھی کیا امکان ہے؟
خونریزی کا امکان تو نہیں ہے، لیکن جو ماحول ہے انہوں نے کافی خراب کر دیا ٹرمپ نے۔ ٹرمپ نے کافی ڈسٹرکٹیو، تھرو آؤٹ ڈسٹرکٹیو ٹرمپ کا رول رہا، پوری پرسنالٹی ان کی ڈسرپٹیو اور ڈسٹرکٹیو رہی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ الیکشن میں جیتے تھے یا اس کے پہلے بھی ان کے کتنے سارے الزامات تھے ان کے اوپر میں، ٹیکس کے لیے اور عورتوں کے ساتھ انہوں نے جو کیا بولتے ہیں بہت سارے جو چارجز تھے، سیکچوئل چارجز تھے، اس پہ بھی تو شروع سے ان کی ڈسٹرکٹیو پرسنالٹی رہی ہے۔ اس کے بعد ابھی جو ہے انہوں نے پورے امریکہ کو ڈیوائڈ کر دیا ہے، اور جتنے وہاں پہ ملیشیا گروپس ہیں امریکہ میں، خاص کر کے جو وائٹ ملیشیا گروپس ہیں، 2000 ملیشیا گروپس ہیں وہاں، وہ بالکل سرعام جو ہے وہ گھوم رہے ہیں اور ان پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے وہاں پہ خوف کا ماحول ہے، خاص کر کے وہ لوگ جو وائٹ نہیں ہیں یا جو وہ لوگ جو ریپبلکن نہیں ہیں یا جو ان کے حمایتی ہیں، تو اس طرح کا وہ ہوا کر رہے ہیں کریٹ، اس طرح کی وہ ماحول کریٹ کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ ان کو اس چیز سے ہاتھ دھونا پڑے گا، ان کو سرینڈر تو کرنا پڑے گا پاور، لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہاں پہ وائلنس ہو اور وہاں پہ جو چیزیں وہ تباہی کی طرف جائیں۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ جو امریکن انسٹیٹیوشنس ہیں، جو وہاں کے لوگ ہیں، خاص کر کے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ امریکہ میں اسٹیبلٹی رہے کسی طرح سے، تو ان کی کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ وائلنس نہ ہو، حالانکہ ان کی پوری کوشش ہے کہ وہاں پہ وائلنس ہو اور وہاں پہ بوال ہو اور ہنگامہ ہو اور پروٹیسٹ ہو وائلنٹ اور مار کاٹ ہو، اس طرح کا مطلب جس کو بولا جائے رائٹ، سیول رائٹ یا سیول وار ٹائپ کا۔ لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جو ابھی جو موجودہ حالات ہیں یا جو بائیڈن کا جو کانفیڈنس ہے، اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ شاید ایسے حالات نہیں ہوں گے، لیکن وہ پوری طرح سے دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جب بائیڈن پاور میں آئے تو ان کی سچویشن جو ہے کافی خراب رہے، وہ الجھے رہیں گھریلو جھگڑوں میں ہی، اور جس طرح سے انہوں نے ماحول خراب کیا ہے خاص کر کے مڈل ایسٹ میں، مطلب جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے ریکگنیشن دلوا دیا اسرائیل کو، پھر اسرائیل نے حملہ کیا ابھی ایران کے ایک سائنٹسٹ پہ قاتلانہ حملہ، اور پہلے بھی کیا۔
جی ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ جو دعویٰ کرتا ہے، ادعا کرتا ہے اور اپنے کو حق بجانی بھی اس بات پہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی کسی بھی ملک میں الیکشن ہو تو وہ اس کی نگرانی کرے، یعنی اپنے آپ کو اتنا سپر سمجھتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے کئی عشروں سے جو وہاں الیکشن ہو رہے ہیں صدارتی الیکشن ہمیشہ متنازع رہتے ہیں, تو یہ امریکہ کی جو جمہوریت ہے وہاں کی جو ڈیموکریسی ہے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پوری طرح سے ایک مذاق بن کے رہ گئی پوری دنیا کے لیے؟
نہیں دیکھیے, نہ کہ صرف دیکھیے امریکہ کی ڈیموکریسی, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی جو حال میں ہی آپ کے ایران کا جو بیان آیا, ایران کے صدر نے شاید یہ کہا یا جواد شریف صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یورپین, لیکن ایرانین بھی کافی ناراض ہیں یورپین سے, یا یورپین کا جو رویہ رہا خاص کر کے آپ کے نیوکلیئر ڈیل پہ, تو ایران کا بھی جو کانفیڈینس جو تھا ان کے ڈیموکریٹک ویلوز میں وہ بھی ختم ہوا. میرے خیال سے یہ کافی واجب ہے, مطلب اگر آپ صرف امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ میں جو کہا جاتا تھا کہ بھائی امریکہ جو ہے پیلر آف ڈیموکریسی ہے, پیلر آف انڈیویجول لبرٹی ہے, جسٹس ایکولیٹی ہے, یا فرانس کے بارے میں کہا جاتا تھا, یا مدر آف پارلیمنٹ آپ کی بریٹین کو, تو یہ پورا جو ماڈرن سسٹم ہے, جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے, یہ کافی ڈسپٹیو ہو گیا. اگر آپ پورے ایشوز کو دیکھیں گے, صرف مڈل ایسٹ کو ایشو کو دیکھیں گے, یا اسرائیل کے ایشو کو دیکھیں گے, یا پیلسٹائن کے ایشو کو دیکھیں گے, یا سیریا کے ایشو کو دیکھیں گے, یا خود ایران کے ایشو کو آپ دیکھیں گے, کس طرح سے ایران کے لوگ اور ایران کی سوسائٹی اور اسٹیٹ کس طرح سے افیکٹڈ ہوئے, خاص کر کے سینکشن سے, یا وینیزولا کو جو ہے سینکشن سے کس طرح سے دبایا گیا, تو اس سے کافی کلیئر ہو جاتا ہے کہ جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہیں ان کے, وہ کافی زیادہ سلیکٹیو ہیں, کافی زیادہ بائز ہیں, کافی یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں کہاں سے مقصد میرا پورا ہو رہا ہے, کہاں سے یہ ہو رہا ہے, تو وہ کافی چوزنگ ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو پورا ڈیموکریٹک نظام ہے, خاص کر کے پورے ویسٹرن ورلڈ میں, مطلب وتھ ایکسیپشن, ہو سکتا ہے کہ نیوزی لینڈ میں ایک ایکسیپشن ہو, لیکن زیادہ.
بہت شکریہ, میں چلتے ہیں لندن جہاں سے اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. لندن میں مقیم ممتاز تجزیہ نگار جناب مشتاق لاشاری صاحب, السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
مشتاق لاشاری صاحب, آپ اور ٹرمپ کے ٹویٹ تو دیکھ ہی رہے ہوں گے, مسلسل کوئی دن خالی نہیں جاتا جب وہ دو چار چھ دس ٹویٹ نہ کرتے ہوں, مسلسل ان کے ٹویٹ سامنے آ رہے ہیں, اور خاص طور پر الیکشن کے بعد تو زیادہ ہی کچھ وہ سرگرم ہو گئے, اور انہوں نے اب سینٹ کے جو ریپبلکن اراکین ہیں یا کانگریس کے جو ریپبلکن اراکین ہیں ان سے کہا ہے کہ آپ اس نتیجے کے مقابلے میں ڈٹ جائیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جیت ہماری ہے اور ہم اس کو قبول نہیں کرتے, یہ جعلی الیکشن ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ 20 جنوری کے بعد کہیں نہ کہیں کوئی دو متوازی حکومتیں امریکہ میں ہوں گی؟
میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا یہ سسٹم تو ایک ڈسپیوٹڈ سسٹم ہے, کہ جیسے میرے دوسرے ساتھی نے کہا کہ یہ اتنا پرانا ہے کہ اب اس کو ان کو ریفارم کرنا پڑے گا, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ کے اندر قوم اتنی ڈیوائیڈڈ ہے کہ وہ کوئی کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. صدر کا ایک انسٹیٹیوشن ہے, سینٹ کا دوسرا ہے, کانگریس کا تیسرا ہے, کوئی بھی کام جو صدر کرنا چاہتا ہے جو الیکٹڈ ہے, ڈسپیوٹڈ ہو یا انڈسپیوٹڈ الیکٹڈ ہو, اس کو سینٹ یا کانگریس روک دیتی ہے, اور جو کانگریس کرنا چاہتی ہے اس کو صدر روک دیتا ہے. یہ پورا ایک نظام جو ہے امریکہ کا بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہے میری نظر میں, اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ایک بالکل آؤٹ آف باکس ایک صدر الیکٹ ہو کے آیا تھا, چونکہ وہاں کا جو ریسسٹ اینٹی ڈیموکریٹک ایلیمنٹ ہے, جو نہ ڈیموکریسی کو مانتا ہے, نہ کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہے, نہ کسی چیز کو, اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکٹ کرایا تھا 4 سال پہلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو اپوننٹ تھی وہ اپنی سابقہ اقدار کی وجہ سے, بل کلنٹن کی وائف ہونے کے ناطے سے, پھر اوباما کے دور میں سیکرٹری آف اسٹیٹ ہونے کے ناطے سے, وہ اتنی ٹینٹڈ تھی کہ لوگوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کی کینڈیڈیٹ کو قبول نہیں کیا, بلکہ ایک آؤٹ سائڈر کو لائے, اور خیال یہ کیا جاتا تھا کہ یہ چونکہ آؤٹ سائڈر ہے اس کو کنٹرول کرنا پینٹاگون, سی آئی اے اور دیگر اداروں کا آسان ہوگا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ثابت کیا ہے پچھلے 4 سال میں کہ وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے.
لیکن لاشائی صاحب, کیا وہاں کی انٹیلیجنس اتنی کمزور ہے کہ جو ایک صدارتی امیدوار ہے, جو صدارتی الیکشن کے لیے نامزد ہے, اس کے بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے وہ لوگ؟ کیا نہیں جانتے تھے کہ کس قماش کا آدمی ہے ٹرمپ؟
جانتے تھے بالکل, لیکن وہ ہلری کلنٹن سے اس سے زیادہ خوفزدہ تھے, چونکہ ہلری کلنٹن, کلنٹن کا بیک گراؤنڈ, پھر کلنٹن کا دوبارہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں پہنچ جانا, اور جیسا آپ نے دیکھا کہ اوباما نے 2 ٹرم کی تھی تو ان کا خیال تھا کہ ہلری بھی 2 ٹرم نہ کر جائے یا 3rd ٹرم, تو وہ کنٹینیویشن ہوتی ہے ایک ڈیموکریٹ حکومت کی اوباما کے بعد. اور اس کی سیکرٹری آف سٹیٹ کو دوبارہ پریزیڈنٹ ہاؤس مل جاتا تو وہ کنٹینیویشن کو امریکہ میں پسند نہیں کیا جاتا، چونکہ اس سے وہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پریزیڈنٹ ہاؤس،
یہ سمجھا جائے کہ امریکہ میں باری اہم ہے، شخصیت اہم نہیں.
بالکل نہیں، باری اہم ہے. اور آپ اگر دیکھیں پچھلے 200-250 سال میں تو کبھی بھی کوئی صدر جو ہے وہ تیسری ٹرم بڑی مشکل سے، جارج بش نے لی تھی اور اس کے بعد شاید یا اس سے پہلے بھی بہت لمبا عرصہ کبھی نہیں ہوا ایسا کہ تیسری ٹرم وہ دینے دیں. اسی لیے وہ ایک محدود پیریڈ کے لیے صدر کو لاتے ہیں اور اس کو ہٹا دیتے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک فیکٹ ہے، اسی لیے وہ اس طرح کے ایک ڈسپیوٹڈ سسٹم ڈیل نہیں کرنا چاہتے. اور یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے وہ اتنے تنگ آ گئے تھے کہ انہوں نے ایک بہت ہی کمزور پریزیڈنٹ، آپ دیکھیں 77 ایئر اولڈ ہے، اس کو اگلے دن چند دن پہلے کہیں موچ آ گئی اور اس کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو ایک ایسا کمزور وہ پریزیڈنٹ لاتے ہیں جو ان کی ہر بات کو مانے اور ان کو اوبے کرے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم تبدیل، آپ کوئی بھی لا دیکھ لیں، گن کرائم وہاں کتنا ہے، ہر روز کوئی آدمی اٹھتا ہے پاگل اور اٹھ کے، لیکن وہ اس کو تبدیل نہیں. یہ ایک ان کے ہاں وشس سرکل ہے، ایک ایسا سسٹم ہے جس سے وہ نکلنے کے قابل ہی نہیں رہے. من حیث القوم، قومیں نکلتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایران، کئی دیگر ممالک نے ایک وشس سرکل سے، ایک سٹیٹس کو سے نکل کے انہوں نے ایک نئی لائن، یہی خیال تھا ان کا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے وہ اس وشس سرکل سے نکل کے ایک بہتر حکومت چلانے قابل، لیکن اس نے ثابت کیا کہ وہ نہیں ہے.
اب کیسے امکان ہو سکتا ہے 20 جنوری سے پہلے یا 20 جنوری کے بعد فوری طور پر تصادم کا کتنا امکان ہے امریکہ میں؟
میں سمجھتا ہوں کہ 20 جنوری کے بعد اور پہلے بھی وہ پوری کوشش کرے گا کہ وہاں پہ ایک ایسی سچویشن کریٹ کرے کہ جس سے اس کا جو اپنا ووٹ بینک ہے اور اس کا اپنا جو بیس ہے وہ مزید مضبوط ہو. تو اس لیے یہ بعید نہیں ہے کہ وہاں پہ سول وار کی طرف وہ جائیں اور سڑکوں کے اوپر بدامنی ہو اور وہاں پہ کسی قسم کا آنے والی ایڈمنسٹریشن کے لیے مشکلات پیدا کریں.
بہت بہت شکریہ جناب مشتاق لاشاری صاحب. اسی طرح ہم ہندوستان سے اپنے مہمان جناب ڈاکٹر شیخ خان صاحب کے بھی شکر گزار ہیں اور پاکستان سے مہمان جناب علی رضا علوی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں. ناظرین آپ نے ہمارے تینوں مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی، لب لباب اس کا نچوڑ، اس کا خلاصہ نکلا کہ امریکہ اور مغرب میں جمہوریت صرف ایک مذاق بن کے رہ گئی ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ. Thank you.